پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے، ضرور کال کیجیے. اور اب میں بتاتا چلوں کہ کن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو ہفتے کے آخر تک جواب جمع کرانے کی مہلت دی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کو 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے معاملے پر نظر ثانی کی ہدایت بھی کی ہے. دوسری جانب سندھ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر چین نے پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے دیے جانے والے قرضوں یا سرمایہ کاری کے بارے میں کچھ وضاحتیں کی ہیں، اس پر اپنے ماہر سے گفتگو کریں گے. اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 2018 کا آخری دن ہے، اب سے چند گھنٹے بعد دنیا کے بیشتر خطوں میں 2018 کا سورج آخری مرتبہ غروب ہو جائے گا، بلکہ بعض علاقوں میں یعنی آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ جیسے علاقوں میں تو آلریڈی یہ سورج غروب ہو چکا ہے اور نیا سال شروع ہو چکا ہے. چنانچہ ہم اپنے ماہرین سے 2018 کے دوران واقع ہونے والے اہم واقعات کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس کے بارے میں، جو سپریم کورٹ نے ایک بیان ورڈکٹ دیا اس کے بارے میں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی عاصم رانا کی. ہمارے ساتھ تو جناب ذوالفقار بھٹا صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو ایک قانونی ماہر ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. اور سعید غنی صاحب سندھ کے ایک وزیر اطلاعات ہیں، ان سے بات کریں گے، جس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن پہلے یہ چھوٹی سی ایک رپورٹ.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیر کو جعلی اکاؤنٹس پر از خود نوٹس کے مقدمے کی سماعت دو رکنی بینچ نے کی. سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے 172 افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالے جانے پر برہمی کا اظہار کیا اور استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے ان افراد کے نام ای سی ایل میں کیوں ڈالے. عدالت نے وزیر اعلی سندھ کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے پر حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کل چیئرمین نیب کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا. شہریوں کی آزادی کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے متعلقہ وزیر کو عدالت طلب کیا، جس کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی عدالت میں پیش ہوئے. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی نے ان افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے خط لکھا تھا، جس کے بعد کابینہ نے ان افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کیے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے اور عدالتی سماعت کے بغیر نام کیسے ای سی ایل میں ڈالنے کا کہہ سکتے ہیں.
جی یہ بتائیے مرتضی ذوالفقار بھٹو صاحب، سب سے پہلے جی اچھا ذوالفقار بھٹو صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. سعید غنی صاحب سینئر منسٹر ہیں سندھ کے اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سعید غنی صاحب یہ بتائیے کہ جو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ اس سے کیا پوائنٹ پروف ہوتا ہے؟
دیکھیں، ایک تو آپ شاید یاد ہو کہ ہم جی آئی ٹی کی رپورٹ کے آنے سے پہلے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جی آئی ٹی اور حکومت کے درمیان ایک نیکسس ہے، ایک رابطہ ہے، اور جی آئی ٹی حکومت کی ایما پر بہت ساری چیزیں کر رہی ہے اور گورنمنٹ ان کو گائیڈ کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی جو نیت ہے وہ تو انتقامی کارروائی کی تھی اور وہ جی آئی ٹی کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور جیسے ہی جی آئی ٹی نے رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ میں، وہاں ان کا کام ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جس طرح آپ نے خود بتایا کہ جی آئی ٹی کے سربراہ نے گورنمنٹ کو خط لکھا کہ آپ ان 172 لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالیں، جو اس کا مینڈیٹ نہیں تھا. سپریم کورٹ اگر یہ چاہتی تو پھر اس جی آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن جی آئی ٹی کو خود سے اس قسم کا کوئی ایکشن لینے کا اختیار نہیں تھا اور انہوں نے یہ کیا، جس سے تجاوز کیا اور جس کا آج پورا تفصیل آپ نے بھی اس کا ذکر بھی کیا کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے. اس سے ہماری وہ جو بات تھی وہ ثابت ہوتی ہے کہ جی آئی ٹی کے ساتھ جو حکومتی افراد کے رابطے تھے انہیں کی وہاں پر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا.
اچھا، آپ خود بھی قانون داں ہیں، قانون کے ماہر ہیں، یہ بتائیے مجھے کہ کیا قانونی طور پر جی آئی ٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کو یا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتی کہ کسی کے نام ڈالے جائیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر یا نہ ڈالے جائیں؟
اچھا، پہلے تو میں یہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ میں وکیل نہیں ہوں.
نہیں، وکیل تو نہیں ہے لیکن قانون تو جانتے ہیں نا، آپ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں.
قانون کو جانتا ہوں تھوڑا بہت،
جی اسی لیے میں نے کہا، میں نے وکیل نہیں کہا آپ کو.
سینئر منسٹر کا تو میں سینئر منسٹر بھی نہیں ہوں، میں ایک پارٹی کا کیبنٹ منسٹر ضرور ہوں. اس میں دیکھیں، جو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی یہ سپریم کورٹ نے 100 موٹر نوٹس لیا تھا، اس کے نتیجے میں کچھ الزامات تھے، اس کو دیکھنے کے لیے جی آئی ٹی تشکیل ہوئی، پہلے ایف آئی اے کر رہی تھی جس پر ہمارے اعتراضات تھے، پھر جی آئی ٹی بنائی گئی. اب جی آئی ٹی بنائی گئی، اس کو مختلف اوقات میں ایکسٹینشن بھی دی گئیں، اور کام ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو سبمٹ کر دیں، اور جو انہوں نے کر دی. رپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ جانے اور پھر وہ رپورٹ جانے، اس میں جی آئی ٹی کے کسی سربراہ کا، کسی ممبر کا کوئی رول نہیں بنتا کہ وہ حکومت کو کوئی خط بھیجیں یا کوئی ان کو ڈائریکٹ دیں یا کوئی ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ یہ کام کریں. یہ تو اب طے کرنا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ بھی جو میری رائے ہے وہ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا کہ وہ کسی ٹرائل کورٹ کو ریفر کر دیں کہ جی یہ انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کی رپورٹ ہیں، اور آپ جو قانون ہے چاہے وہ نیب کو کریں چاہے وہ ایف آئی او کو کریں، تو اپنے قانون کے مطابق جن لوگوں کے نام ان کو وہ ٹرائل کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے خلاف الزامات کو ریویو کریں. لیکن ایک دن سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ دی جاتی ہے، دوسرے دن حکومت کو خط لکھا جاتا ہے، اور حکومت اگلے ہی دن کیبنٹ کی میٹنگ بلا لیتی ہے، اور اس کے اندر 172 لوگ، اور اس میں چیف منسٹر کا نام ہے، اس میں کئی ایسے لوگوں کے نام ہیں جن کو جی آئی ٹی نے بلایا تک نہیں ہے. جی آئی ٹی نے خود اپنی اس رپورٹ میں یہ کہا کہ ہم نے 850 کے قریب لوگوں کو بلایا، جس میں تقریباً 750 کے قریب لوگ ان کے سامنے اپیئر ہوئے. اب اگر 850 لوگوں کو بلایا جا سکتا تھا، تو اس کے اندر ان 10-15 لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا تھا جن کو بلائے بغیر، جن کو سنے بغیر ان کا نام جو ہے وہ جی آئی ٹی کے اندر بھی آ گیا، اور اس سے آگے چل کے ای سی ایل میں نام ڈال دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل اپٹیمائزیشن کاؤنسل شامل ہے.
اچھا، ذوالفقار احمد بھٹا صاحب قانونی ماہر ہمارے ساتھ ہیں. بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے جس طرح سے آج اسنپ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ 172 آدمی کو جو نام ڈالے ہیں آپ نے ای سی ایل پر، اس پر نظر ثانی کریں، اور یہ کہ چیف منسٹر کے خلاف آپ یہ کارروائی نہیں کر سکتے، ان کا نام نہیں ڈال سکتے ای سی ایل پر، کیا اس کی قانونی پوزیشن ہے؟ بھٹا صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی میں لائن پر ہوں.
جی فرمائیے.
کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جیسے ایف آئی اے ہو گیا، یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ جو جس کو ریکومینڈ کیا گیا ہو یا کسی کو ڈائریکشن دی گئی ہو، جیسے کہ جی آئی ٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو اس کا یہ اختیار ضرور موجود ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ ایسے حالات اور ایسی ایویڈنس سامنے آ رہی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر اس کو امیڈیٹلی اس کو سیکیور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو وہ ڈیفینیٹلی ایسے افراد کا جو پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے گورنمنٹ کو کہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے.
اچھا، تو یہ جو جی فرمائیے،
تو ای سی ایل میں ڈالا جائے، اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ یہ کوئی ایسی انلیگل بات نہیں ہوئی کہ اگر یہ کہا جائے کہ جے آئی ٹی، ہاں ان کا ایک کام ہے کہ جب انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کی ان کو معاملے کی گہرائی کا اندازہ ہوا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکتی تھی، ان کا رائٹ تھا، لیگل ان کا وہ تھا کہ وہ کرتے. آگے جہاں سے تعلق رہ گیا کہ یہ بات ہے کہ انہوں نے امیڈیٹلی کارروائی کی، یہ آگے ہوم ڈپارٹمنٹ کا اپنا ڈومین ہے کہ اگر وہ اس رپورٹ کی روشنی میں جو ایویڈنس اس کے ساتھ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے، اس کا احاطہ ان کو دیا گیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو انویسٹیگیشن کے یہ حصے ہیں، اس نوعیت کے ہیں، کہ اگر اس میں سے کچھ چین ٹوٹنے کا خطرہ ہے، کچھ لوگ چلے گئے تو اس سے وہ چین پروسیکیوشن بیڈلی افیکٹ کرے گا، تو وہ اس کے اندر نام ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ آج سپریم کورٹ نے وارن کیا، جیسے مراد علی شاہ صاحب کا نام بھی بیچ میں آ گیا، ڈیفینیٹلی ایک آدمی جو چیف منسٹر بن کے اپنے صوبے میں بیٹھا تھا، وہ ہمارا خاصا ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اور پاکستان چھوڑ کے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو قیادت ہے، وہ نارملی وہ عادی ہیں کہ وہ فیس کرتے ہیں، ان کو ان میں یہ ٹینڈنسی بہت کم ہے کہ وہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیف جسٹس صاحب آج تھوڑا بھرم ہوئے، شاید اس بات میں شاید وہ پری میچیور اسٹیپ تھا اتنے سارے لوگوں کو امیڈیٹلی ڈالنے کا، جس کے اوپر چیف صاحب نے ان کو کہا وارن کیا. لیکن اگر اس دوران میں مزید ایویڈنس کی آ جاتی ہے اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ نوعیت ہے ایویڈنس کی، تو وہ اس لسٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے فردوس نقوی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, پریسیڈنٹ ہیں کراچی کے اور اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں. نقوی صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے قرارداد, آپ کی پارٹی نے قرارداد پیش کی ہے بلکہ موشن پیش کیا ہے سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سے استعفی کے لیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جبکہ سپریم کورٹ کا موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس کا نام اس پر ڈالے ہی نہیں جانا چاہیے؟
جی دیکھیے, میں نے تو جو موشن لگا ہے وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے
جی,
اینڈ ہم اس جے آئی ٹی رپورٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اسمبلی کے اندر, اور ہم اس کو تھریڈ بیئر سمجھنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ان جو چارجز لگائے ہیں اس کا وہ کیا جواب دینا چاہتے ہیں. یہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن میرے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ضروری ہے جمہوریت کی بقا کے لیے کہ لیڈر آف دا ہاؤس سے پوچھا جائے کہ بڑے سنگین قسم کے چارجز جو ہیں انویسٹیگیٹ کر کے گئے, جس کے اندر کیسز مینشن کیے گئے خاص طور پہ سندھ بینک کے حوالے سے, اور سندھ بینک جو ہے اٹس رن بائی دی گورنمنٹ آف سندھ, اس لیے نہایت اہم ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچے اور اسی کے سلسلے میں وہ جنرل موشن.
اچھا نقوی صاحب, ایک بات یہ ہے کہ قانون کی ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ ہی از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. مراد علی شاہ صاحب کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے, صرف ایک الزام ہے, کیا صرف ایک الزام کی بنیاد پر یہ کاروائی کی جا سکتی ہے؟
میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں جو جمہوری اقدار ہوتی ہیں, جب کسی کے اوپر ایک چارج اس طریقے کا لگتا ہے اور اتنی سنگین نوعیت کا لگتا ہے اور اتنے اربوں روپے کا لگتا ہے, تو مہذب قوموں میں وہ شخص اپنا حکومتی عہدہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے جب تک میں اپنا نام کلیئر نہیں کروں گا
جی
میں اس عہدے پہ واپس نہیں آؤں گا. یہ ڈیمانڈ صرف ہماری طرف سے نہیں ہے, خود پیپلز پارٹی نے جب جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ نواز شریف صاحب کا نام آیا تھا تو ان میں سے ہر فرد نے اس مطالبہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اور یہی باتیں کہیں تھی جو میں اس وقت آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر اس موشن کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی تو آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیے ابھی تو سندھ اسمبلی کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی غیر جمہوری طریقے سے چلائی جا رہی ہے. آج 125-30 دن ہو گئے ہیں اسمبلی بنے ہوئے, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی جو پرووائڈیڈ فار ہے. باقاعدہ میٹنگ ہو چکی, بات طے ہو چکی, سید غنی صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں. 25 اکتوبر کو ہم ملے تھے, ہمارے درمیان آپس میں طے ہو گیا کہ کتنی کمیٹیز کی چیئرمین شپ وہ ہمیں دیں گے اور کن کی وہ رکھیں گے. انہوں نے ہم سے جو بات چیت تھی وہ میں نے خط لکھ کے ان کو دے دی اور یہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں. پھر ایک سب سے اہم کمیٹی ہوتی ہے شروع میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی, جو کوئی اسپیکر صاحب کو ود ان 30 ڈیز بنا دینی چاہیے ان کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی ہاؤس. آج تک وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے نام ان کے ہم نے دیے ہوئے آج تقریباً 100 دن سے اوپر کے آتے, تو اس کے اوپر وہی کیا. پھر اس سے بھی بڑی ایک بات یہ ہے کہ جو مطالبہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں کرتے آ رہے ہیں, یہی مطالبہ ہم نے سندھ میں بھی رکھا ہوا ہے اور یہ وہ کمیٹی نہیں دے رہے, نہ پچھلے دور میں بھی انہیں نے اپوزیشن کو, نہ اب یہ دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. تو اس سے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر کوئی عقل مند شخص بیٹھ گیا, ایک دیانت دار آدمی بیٹھ گیا اور وہ اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لوگوں سے بلا کے سوالات پوچھنے شروع کرے گا تو وہ بے تحاشے اسکینڈل باہر نکلتے آئیں گے. اس سے کہ سندھ کے اندر انفارچونیٹلی میں یو سی کا چیئرمین بھی رہا ہوں, ویسے بھی 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں, عام ہے کہ سندھ میں کرپشن بہت ہے, کوئی کام پیسے دیے بغیر نہیں ہوتا سرکار کے اندر. باقاعدہ لوگ جس جگہ عہدے لینے کے لیے, نوکری سرکار میں لینے کے لیے, ایون اسکول ٹیچر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے دیتا ہے, کانسٹیبل پولیس میں لگنے کے لیے پیسے دیتا ہے, تھانے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں ٹھیکے کے اوپر, ٹی ڈی اے کا چیف لگنے کے لیے सुनने में आती हैं बातें कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीना उसको देना पड़ता है पिछले मिनिस्टर्स को। अब हम कोई तहकीकाती इदारा नहीं है, हम सियासी लोग हैं, कान में खबर आती है और हम इसीलिए समझते हैं कि अब जब ये JIT के बहुत सारी चीजों पे जो है वो पर्दाफाश किया है और उसके अंदर जब अहम शख्सियतों के नाम आते हैं तो कुछ जिम्मेदारी उनकी भी होती है, कुछ जिम्मेदारी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद पार्टी के मेम्बरान की भी होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर थे, वो पाकिस्तान के मेरे ख्याल से वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स में एक उनका नाम और एक जुनेजो का नाम आता है जिनके साथ कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं एसोसिएट की जाती। उसके अलावा तकरीबन जितने वजीर आजम बने उनके सब के नाम हर मौजू में पब्लिक टीवी के ऊपर अखबार में स्कैंडल्स फाइनेंशियल स्कैंडल्स आते
जी।
और फाइनेंशियल स्कैंडल्स उनकी मंतकी अंजाम तक कभी नहीं पहुंचे। जितनी हुकूमतें जब इलेक्शन में होती हैं चाहे वो हमारे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब हों या खुद पीपुल्स पार्टी के खुर्शीद साहब हों या आसिफ अंसारी साहब हों, सब ने एक दूसरे पे ये चाय जगाते रहे कि जी इनके ये स्कैंडल हैं और इनके ये स्कैंडल्स हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो वो इसको परसू नहीं करते।
सही।
इस दफा इमरान खान साहब की हुकूमत में दूसरी हुकूमतों से फर्क ये है कि हम ये कहते हैं हम ये परसुएशन ऑफ अनकवरिंग ऑल दीज हिडन सीक्रेट्स एंड करप्शन हम आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम सबके चेहरों पर से नकाब जो शराफत का पहना हुआ
जी
वो या तो साबित हो जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है या हम सच्चे और ये गलत। अगर ये सच्चे हैं तो ऑब्वियसली अवाम फिर इनके के पास जा सकते हैं। हम एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पे आए, एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे आए, हम उस एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर उस एजेंडा को परसू करते रहेंगे और विगरेसली परसू करेंगे।
बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप
इतराज नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल सही।
हर जमात ये कहती है कि करप्शन बड़ी चीज है और पाकिस्तान जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंकिंग लेती है तो उसके अंदर हम 145th पे थे, अब जो है वो 11 प्लेसेस हम कुछ बेहतर हुए हैं जब से PTI के, मतलब मंदिर बहुत दूर है।
सही,
हम तो चाहते हैं कि करप्शन को जड़ से उखाड़े।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमीम नकवी साहब आपका। और हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर सैयद गनी साहब मौजूद हैं, हम गुफ्तगू करेंगे अपने अगले मौजू के ऊपर। जैसा कि खबरों में आप सुन चुके हैं कि सिंध में इस वक्त इख्तदार की कशमकश जारी है और PTI और PPP के दरमियान इस वक्त वहाँ इख्तदार की कशमकश हो रही है। हम सैयद गनी साहब से पूछेंगे कि सैयद गनी साहब आप क्या कहते हैं, क्या आप ही समझते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को खत्म करने उसकी जगह कोई दूसरी गवर्नमेंट लाने की कोशिश हो रही है?
अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि जो बात अभी नकवी साहब ने कही उसमें कुछ चीजें ऐसे थी जो मेरे अपने डिपार्टमेंट से भी मुतल्लिक थी,
बिल्कुल
आपके जो सामीन है उनको जरा पता चल जाएगा हकीकत है क्या। देखें, इस वक्त मैं दावे से कह सकता हूँ कि सूबह सिंध की जो पुलिस है वो तमाम सूबों के मुकाबले में ज्यादा इंडिपेंडेंट है। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आ गई हैं उसके बाद से हुकूमत की किसी किस्म की कोई मदाखलत पुलिस के अंदर रह नहीं गई है, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर किसी सिपाही का भी तबादला नहीं कर सकते हैं। और जो पुलिस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका तरीकेकार जो हमारे यहाँ एपेक्स कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में तय हुआ और वो कमेटी पुलिस की अपॉइंटमेंट्स करती है और उसके अंदर किसी तरह की कोई मदाखलत पॉलिटिकली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद इल्म में नहीं था।
अच्छा,
इन्होंने कहा कि KDA के जो सरबराह हैं वो पता नहीं मंत्री कितने पैसे देते हैं। देखिए जी, मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूँ और KDA का मैं चेयरमैन हूँ, KDA के जो सरबराह हैं वो मेरे मातहत हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये कोई 1 रुपया साबित कर दें। और बड़ी इत्तफाक की बात है कि जो KDA के इस पर DG हैं उनके भाई PTI के MPA भी हैं, तो जाहिर है उनके इलम में भी चीजें होंगी कि सही तरीके से कितने पैसे ले रहा है, उनको क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये उनसे आके पूछें। और मैं समझता हूँ कि इस तरह बेबुनियाद जो बातें करना मुनासिब नहीं होती हैं। और बदकिस्मती ये है कि PTI के अक्सर लोग इस वक्त असेंबली में बैठे हैं वो पहली मरतबा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, तो उन्हें अभी तक चीजों का इल्म नहीं है। जहाँ तक उन्होंने बात की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जरा इनसे पूछिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ये बना चुके हैं कि کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبر کو اس کا سربراہ لگایا یا وہاں پر اپوزیشن لیڈر کو لگایا ہے. اگر انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو لگایا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن انہوں نے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگایا ہے تو پھر یہ ہمارا بنتا ہے کہ ہم بھی جس کو چاہیں اس کو لگائیں.
اچھا
یہ کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی
بہت اچھا کیا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو نمبر گیمس ہیں اس کے سلسلے میں, اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا پہلے سعید غنی صاحب, یہ میرے ساتھ اس وقت تو خرم شیر زمان صاحب بھی ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے میری شہریار آفریدی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اس سلسلے میں, اور میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے, تو ان کا جواب سن لیجئے تاکہ پھر میں آپ سے گفتگو کر سکوں. سوال آفریدی صاحب, ایک آخری سوال, سندھ کی سچویشن جو اس وقت ہے, کیا پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی سندھ میں؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اور میں میرا یہ ایمان ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پروسیس اور جوانی فادرز محنت پتہ چلتا ہے 22 سال کی, ہم اپریشیٹ اس کو کریں گے جو مشکل میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو. میرے خیال میں ایسی کوئی سوچ ابھی تک تو میری نظر اور میری سوچ سے نہیں گزری. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر اپنی پارٹی کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں, اور ملنا مطلب یہ بات غلط ہوگی کہ کوئی آپ کو اپروچ کرے اور آپ منہ پھیر لیں. ملنا سب سے چاہیے, پاکستان میں جمہوریت کو پنپنا چاہیے, اور پاکستان کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں وہ لوگ جو کریڈیبل ہیں ان کو اب آگے آنا چاہیے. یہ مونوپلی اور یہ جو خان مطلب ایک میراث بنا لی ہے کہ جی میں اور میں میرا خاندان ہی ہے, کچھ ان کے علاوہ کوئی اور رول نہیں کر سکتا, اس کی نفی کا نام ہے تحریک انصاف. اور ان شاء اللہ باذن اللہ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ آپ سی ایم پنجاب کو دیکھ لیں, سی ایم کے پی کو دیکھ لیں, مجھے دیکھ لیں, مراد سعید کو دیکھ لیں, علی محمد خان, عام گھر کے بچے, ڈپرائیوڈ ایریاز کے لوگ آج کی ڈیسیجن میکرز ہیں اور ان جگہوں پہ لگے ہیں جہاں پہ کوئی اب تصور پہلے نہیں کر سکتا تھا.
سعید غنی صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور کیا نمبر گیم چینج ہو سکتا ہے وہاں پر؟
دیکھیں اس طرح کی کوششیں ماضی میں بھی بہت ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئی, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ کے ایک مخصوص جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں یا آپ آزاد الیکشن لڑیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی اکا دکا شخص کو اس طرح گیا ہوگا, لیکن میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی, اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ کامیاب بھی ہوئے صوبہ سندھ میں. اس مرتبہ بھی کوششیں جاری ہوں گی, اس لیے کہ جو اگر آپ غور کریں تو پیپلز پارٹی کے جو مخالفین صوبہ سندھ میں, خاص طور پر اندرون سندھ میں جو لوگ ہیں, وہ ایک جانے پہچانے چہرے ہیں. ہر الیکشن سے پہلے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, یا جب کبھی اس قسم کا ماحول بنے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے کسی طرف سے, تو وہ پھر سرگرم ہو جاتے ہیں. وہ ماضی میں بھی کوششیں کرتے رہے, اس دفعہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کے لوگوں کے رابطے کرنے کی بات ہے, میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. ایک فہرست پی ٹی آئی یا کسی اور طرف سے سوشل میڈیا پہ جاری کی گئی جس پہ 22 لوگوں کے نام تھے. میں حالانکہ پاکستان میں نہیں ہوں, کئی لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے, کئی لوگوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈنگز بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے ہیں کہ ہمارے نام غلط ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ان کا حق ہے کہ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں, حالانکہ شاید جمہوری عمل ہوگا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس واضح اکثریت ہے اور ہمارے آئین میں اس وقت کوئی اس قسم کی شک موجود نہیں ہے, کوئی کلاز ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا شخص یا کسی اور جماعت کا شخص کسی اور پارٹی کو اسپیشلی ووٹ آف نو کانفیڈینس یا کانفیڈینس کے لیے اپنا ووٹ دے سکے, کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اگر اس غیر جمہوری عمل کو استعمال کرتے ہوئے بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں, ان کو بہت بری طرح سے ناکامی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے میں اگر ان کے پاس کوئی نام ہے, یہ نام لے کے بتا دینا کہ یہ ایک شخص ہمارے ساتھ ہے, یہ تو پتہ نہیں 12-15 کا نام لیتے ہیں. اس طرح صرف یہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے سیاسی طور پر یہ فائدہ اٹھا سکے.
اچھا خرم شیر زمان صاحب, کیا آپ لوگوں کو واقعی کنفیوز کر رہے ہیں, اور کیا واقعی نمبر گیم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے؟
اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا.
جی جی, خرم شیر زبان صاحب آپ سے کیا ہے.
جی جی جی, شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی کنفیوز کرنے کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے اور ہمیں مینڈیٹ کیا ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جناب جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کرپشن کے خلاف ملا ہے, کہ جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان کو جیلوں میں بھیجنا ہے, جو ملک سے لوٹا ہوا پیسہ باہر گیا ہے اس کو واپس لے کر آنا ہے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اب اس چیز سے ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. اب آ جاتی ہے بات پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری ڈیمانڈ کیا, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر جس وقت موجودہ صوبہ سندھ کے ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ پچھلے کوئی 11-12 سال سے آن اینڈ آف جو ہے فائنینس سے ریلیٹڈ رہے ہیں. پہلے فائنینس ایڈوائزر رہے, پھر یہ فائنینس منسٹر رہے, اس کے بعد یہ چیف منسٹر رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فائنینس منسٹری بھی رکھی ہے. پچھلے 11-12 سال سے اگر آپ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتاب کھول کے دیکھ لیں تو 11 سال سے اربوں نہیں کھربوں روپے کی ریگولیرٹیز ان کے اوپر آ رہی ہیں. ٹینڈرنگ پروسیس اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو اس میں کھربوں روپے کے جناب دیکھیں گے کہ ریگولیرٹیز آئیں گی. اس کے علاوہ صوبے سندھ کے اندر جو حالات ہیں, جو کرپشن کے حالات ہیں, جو صوبے سندھ کو جو چلانے کے معاملات ہیں, کہ عوام کے پاس 1970 سے یہ حکومت میں آ رہے ہیں, یہاں پہ 5واں سال ہے ان کا, یہ 11واں سال ان کا کنٹینیوس چل رہا ہے, اور آج بھی سندھ میں لوگوں کے پاس نہ تو سکولوں کے اندر تعلیم ہے نہ ہسپتالوں.
خرم شیر زمان صاحب میرا سوال جو ہے,
اور نہ ہی پورے صوبے کے اندر سر کسی بھی شہر کے اندر آپ کے پاس پینے کا صاف ستھرا پانی
نہیں. مجھے یہ بتائیے
مزار کے آس پاس بھی کسی جیلے کے پینے کا پانی نہیں ہوگا.
نہیں میرا سوال آپ سے بڑا سمپل تھا شیر زمان صاحب, خرم شیر زمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا آپ کے پاس نمبر ہیں اس تعداد میں؟ سمپل سوال.
لیکن میں آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہاں بالکل واپس میں آپ سے ریپیٹ کروں کہ نمبر گیم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں. ہم ان کو وارن کر رہے ہیں اور ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, شیخ غنی صاحب ان کو بنا دیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن ایک شخص کے اوپر جب اتنے الزامات آ گئے ہیں, اتنی باتیں آ گئی ہیں سامنے, میں کچھ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے احکامات آئیں گے, اس کے اوپر باتیں کرنی ہیں. لیکن ہم کسی بھی حال میں ابھی سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ صوبہ ہمارا بھی صوبہ ہے, کچھ ووٹ ہم نے بھی لیے ہیں, ان لوگوں کی بھی فکر ہے آنے والے 5 سال تک ہم کس طریقے سے اس معاملات کو چلائیں گے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے رہیں گے لوگ یہاں پہ بھوکے پیاسے مرتے رہیں گے. آپ کا تو نالا تھا روٹی کپڑا مکان, لیکن اس وقت حالات جو ہو گئے, نہ تو عوام کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, مکان ہے. اپنی سمت کو درست کر لیں, اپنے سی ایم کو آپ تبدیل کریں, آپ کام کریں, کرتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس وقت جو طریقہ کار آپ کا ہے حکومت چلانے کا, یہ ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نہ ہم آنے والے 5 سال تک اس کو دیکھ سکتے ہیں.
مگر مجھے ایک بات میرے سوال کا جواب دیجیے کہ کسی پارٹی کو جس کی میجورٹی ہے آپ یہ کیسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو رکھو چیف منسٹر, اس کو مت رکھو؟ یہ حق تو اس پارٹی کا ہے.
جی ہم بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ہم سندھ میں اگر ان کے پاس 99 سیٹس ہیں تو یہاں پہ اپوزیشن کے پاس 64 کا نمبر موجود ہے, 18 سیٹ کا فرق ہے, کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں ہے. ہم ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ہم ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ جناب خدارا اپنا طریقہ کار آپ کا جو ملک چلا صوبے کو چلانے کا, اس کو آپ ٹھیک کریں. یہ اور کتنا انسان برداشت کرتا رہے پچھلے 5 سال میں, ذاتی طور پہ سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہے, اور ایون سعید غنی صاحب اس وقت فون پر ہیں, ان کی منسٹری سے ریلیٹڈ بھی جو نا ہم نے بے شمار ایسے ایشوز اٹھائے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں صوبے کو چلانے میں. ایک کوئی بہتر چوائس ان کے پاس بہت ساری موجود ہیں, کسی کو بھی لے کر آئے, ہم اسے ایکسپٹ کریں.
تو مجھے کیٹیگوریکلی بتائیے کہ اگر آپ کا موشن نہیں پیش ہوتا اور اس پہ بات نہیں ہوتی تو آپ کیا پھر ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے نو کانفیڈنس موشن لائیں گے؟
سر دیکھیں آپشن بہت سارے موجود ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم نے اس قسم کی ابھی کوئی بات نہیں کی ہے. یہ ایسی پریشان ہو رہے ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. ہم صاف ایک بات کہہ رہے ہیں, پھر سے میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس وقت یہی ہے کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ریزائن کریں. میں 2 دن سے میری میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, بار بار میں اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آج ہم نے ایک جنرل موشن بھی جمع کرایا ہے اور وہ بھی کچھ اسی حد تک ریلیٹڈ تھا.
جی
لیکن یہ ہے کہ سندھ سبھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے احکامات ہیں, بات نہیں کی جا سکتی ہے, تو میں اس میں ذرا بات نہیں کر پاؤں گا.
سید غنی صاحب ایک منٹ ہے, آپ رسپونڈ کریں گے؟
میں یقیناً بات کروں گا اس پہ کہ دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا اختیار ہے ایک میجورٹی پارٹی ہونے کے ناطے کہ ہم جس کو چاہیں چیف منسٹر رکھیں. اپوزیشن کو کبھی بھی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہوتی نہیں, ورنہ خاص طور پہ پی ٹی آئی تو بالکل نہیں ہو سکتی. تو اگر پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے یہ مطمئن نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری اپوزیشن کو مطمئن کرنا قطعاً نہیں ہے. ہماری ذمہ داری, ہمارا فرض, ہمارے لوگوں کو, سندھ کے رہنے والے لوگوں کو, ہمارے ووٹرس کو مطمئن کرنا ہے, ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. صوبہ سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, جبھی تو ہر آنے والے انتخاب میں اگر آپ دیکھیں 2002 سے لے کے 2018 تک تو پیپلز پارٹی کے نمبر آف ووٹس بھی بڑھے ہیں اور پیپلز پارٹی کسی پہ بھی بڑی ہیں.
بہت شکریہ,
مطلب ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں.
بہت شکریہ جناب سید غنی صاحب اور جناب محترم خرم شیر زمان صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے ایک کالر ہیں, ان سے بات کریں گے, پھر ایک بریک لیں گے.
یو ہیو 41 cents ریمیننگ ان یور اکاؤنٹ.
ہمارے ساتھ اس وقت شاہ محمد مزاری صاحب راجن پور سے ہیں. جی شاہ محمد مزاری صاحب فرمائیے.
میرا تو خرم شہزاد سے سوال تھا, وہ اس کو تو آپ نے اجازت دے دیا. جعفر صاحب کس کے سوال کروں, آپ خود بتائیں.
آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو کر دیجیے.
کمنٹ کیا ہے, وہ تو میں بتا رہا تھا کہ اس کو کہنا چاہتا تھا کہ جو ہے نا اپنا بلاول بھٹو, انہوں نے تو اقدار بھی نہیں لیا, ان کے لیے ایلیگیشن کیسے لے دیا, مطلب ان کے لگا دیا.
اچھا بہت شکریہ آپ کا. کرمان علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ کشمیر سے. جی فرمائیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میرا یہ گزارش ہے, دیکھیں یہ جو بھی جان دینا ہوتا ہے وہ اس کا خاتا ہوتا ہے, وہ جو ہے شیخ حجی صاحب ریلوے کے وزیر, وہ جو داخلہ منہ پہ بات کر سر یہ مہربانی شکریہ.
اچھا اٹک سے ہیں گلاب خان صاحب. جی گلاب خان صاحب.
جی حاضر ہوں جناب.
فرمائیے.
جی سر اب یہ ہے کہ اس ملک میں میاں نواز شریف 3-4 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں,
جی
تو کیا یہ کرپشن کا شخصانہ ہے یا ان کی کوئی کمال ہے؟
اب یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا, جب جیسے جیسی چیزیں ثابت ہوتی جائیں گی ویسے پتہ چلتا جائے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع کے اوپر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. اور ہم اب گفتگو کریں گے چین کے قرضوں یا سرمایہ کاری کے بارے میں. چین کی چین کی ایمبیسی نے پاکستان میں جو ہے کچھ وضاحتیں جاری کی ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل, اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے.
چین کی سفارتخانے کی طرف سے یہ بیان حال ہی میں میڈیا میں سامنے آنے والی ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے, جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سی پیک سے جڑے قرضوں کا حجم لگ بھگ 40 ارب ڈالر ہے, جن میں چین کے بقول کوئی صداقت نہیں ہے. تاہم چین کے سفارتخانے کے مطابق چین پاکستان اقتصادی راہداری سے جڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے بیجنگ نے اسلام آباد کو 2% شرح سود پر 6 ارب ڈالر کا قرضہ فراہم کیا ہے اور اس کی واپسی 2021 سے شروع ہوگی. چینی سفارتخانے کا مزید کہنا ہے کہ چینی کمپنیوں اور ان کے شراکت داروں نے توانائی کے منصوبوں کے لیے پاکستان میں تقریباً 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے, جس کے لیے چینی کمپنیوں کا اپنا حصہ 3 ارب ڈالر ہے, جبکہ باقی کا سرمایہ چینی بینکوں نے 5% کی شرح سود پر حاصل کیا ہے. تاہم سفارتخانے کا کہنا ہے کہ یہ قرض چینی کمپنیوں کو خود ادا کرنا ہوگا, جس کی واپسی کی مدت 12 سے 18 سال ہوگی.
جی ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ ایک ماہر اقتصادیات ہیں اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو وضاحت کی ہے چینی سفارت خانے نے, بڑا کنفیوژن ہے کہ اس میں سے کتنا انویسٹمنٹ ہے, کتنا لون ہے, کچھ تھوڑی سی ہمارے سننے والوں کے لیے آپ وضاحت کریں گے اس کی.
دیکھیں چائنا نے جو اپنی کلیریفیکیشن جو ایشو کیا ہے اس میں 22 پروجیکٹ کا ذکر ہے, جو اس میں سے کچھ تو مکمل ہو گیا ہے, کچھ آن گوئنگ ہے اسی میں سے, اور اس میں اس پروجیکٹ کے پھر انہوں نے الگ ڈویژن کیا ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کے جو لون ہے چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ کو جو دیا ہے وہ تقریباً 6 بلین ڈالر کے قریب ہے, 5.8 بلین, یہ 6 بلین ڈالر کے قریب ہے, جس کا ریٹ آف انٹرسٹ 2% ہے, اور وہ 20 سے 22 سال میں 25 سال میں اس کی ری پیمنٹ ہوگی, تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس لحاظ سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو انرجی سیکٹر سے جتنے پروجیکٹ لگے ہیں وہ تقریباً 12.8 بلین کے قریب, 13 بلین کے قریب وہ ہیں, تو اس میں یہ جو ہے بالکل ایک پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ڈیل ہے. پرائیویٹ چائنا کے پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز نے پاکستان میں جو پاور پلانٹ لگایا ہے انہوں نے چائنا میں اپنے بینکوں سے بورو کیا ہے اور وہاں سے اپنے ایل سی اوپن کیا اور اس سے پلانٹ کو امپورٹ کیا پاکستان میں. وہ پاکستان میں یہاں آیا ہے, ان کی لینڈنگ جو ہے وہ چائنا میں ہوئی ہے. اب وہ پلانٹ لگا کر یہاں پہ جب پاور بیچیں گے وہ تو ان کو تو روپے ملے گا, لیکن اس روپے کو پھر وہ اپنے جو انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالر لے کر اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجیں گے. تو یہ تقریباً کو 12.8 بلین 13 بلین کے قریب ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی لائبلٹی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کی لائبلٹی ہے. یہ چائنیز کا بھی ہوا ہے اور اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو 22 پروجیکٹس ہیں ان میں صرف جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو 6 بلین ڈالر دینے پڑیں گے, یعنی کہ 5.87 بلین جو ہے 5.8 بلین یہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہو گیا, اور کوئی 143 ملین ڈالر کے قریب اس میں وہ ہے اس کا انٹرسٹ
پیمنٹ.
تو یہ پاکستان کو 2021-22 سے اس کی پیمنٹ شروع ہوگی, تو یہ 20-22 سالوں میں پیمنٹ کرنا ہے.
تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے خاص طور پر بعض مغربی ذرائع سے کہ پاکستان کو چین کے قرضے واپس کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضے چاہیے یا کہیں اور سے چاہیے, یہ تاثر آپ سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے؟
نہیں نہیں, یہ بالکل ہی غلط ہے. دیکھیں چین کا قرضہ تو ابھی آپ خود ذرا کامن سینس بھی آدمی لگا لے کہ 2015 میں تو چائنا کے وزیر اعظم نے وزٹ کیا تھا, سوری صدر نے شی جن پنگ نے اپریل 2015 میں وزٹ کیا, اور اس کے بعد ان تمام پروجیکٹ پہ سائن ہوا. اس کے بعد سے پھر یہ آہستہ آہستہ جو 22 پروجیکٹ کا ذکر میں نے کیا اس پہ پھر پیسے آنے شروع ہوئے ہیں. تو آج تو صرف 3 سال ہوئے ہیں, تو 3 سال میں جو پیسے آئے ہیں ان کے انہوں نے بریک ڈاؤن دے دیا ہے. تو اس کی پیمنٹ تو بہت آگے جا کے ہوگی, 20-22 سالوں میں جا کے ہوگی پیمنٹ. تو اس وقت پتہ نہیں کتنے آئی ایم ایف کے پروگرام ہو چکے ہوں گے.
تو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کوئی بڑی لائبلٹی
یہ میرے خیال میں کسی نے مس گائیڈ کیا آپ کے پروگرام میں. میں نے بہت مرتبہ بھی یہ باتیں کر چکا ہوں
جی
کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کسی نے مس گائیڈ کیا کہ یہ چائنیز کے ڈیٹ کے ری پیمنٹ کے لیے یہ پیسے جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے لیے جائیں گے. بالکل غلط ہے یہ.
اچھا, تو گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی بڑی لائبلٹی نہیں ہے وہ قرضے جو ہیں؟
گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک چائنیز امبیسی کے مطابق یہ صرف, اور یہ اس چیز کو پلاننگ کمیشن یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی یہی کلیریفیکیشن انہوں نے بھی جاری کیا تھا. تو دونوں ایک ہی سیم پیج پہ ہیں کہ ٹوٹل جو اب تک جو 22 پروجیکٹس میں اس میں جتنے گورنمنٹ کا حصہ ہے 6 بلین ڈالر کا, یہ پیمنٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں. اس میں 143 ملین کے قریب جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ بھی شامل ہوگا, یعنی 5.878 جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ ہے اور 143 ملین یہ اس میں انٹرسٹ پیمنٹ ہے. تو یہ جا کے 2021 سے اس کی پیمنٹ شروع ہوگی اور کافی لمبے پیریڈ میں جا کے یہ مکمل ہوگا. تو وہ تو بہت انسگنیفیکینٹ قسم کا چیز ہے.
اچھا, ایک آخری بات ڈاکٹر صاحب, یہ اور بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ اکنامک کونسل کے ممبر بھی ہیں, ماہر معاشیات بھی ہیں, اب اگر آج کی پریزنٹ سچویشن میں آپ دیکھیں تو کیا آپ کو پاکستان کی معیشت میں اور معاشی صورتحال میں کوئی بہتری کا اثر نظر آتے ہیں؟
دیکھیں, اگر میں پاکستان کو 4 مہینے پہلے سے کمپیئر کروں, یعنی ستمبر اکتوبر میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت بہت زیادہ ولنریبلٹی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج وہ ولنریبلٹی جو ہے وہ جو 4 مہینے پہلے تھی وہ نہیں ہے, اس لیے کہ بہت سارے جو انفلوز ہیں وہ اشورڈ ہو گئے ہیں. کچھ سعودی عرب سے ہو گئے ہیں, کچھ یو اے ای سے ہو گئے ہیں, کچھ چائنا سے اور بھی ہیں جو ابھی اس وزٹ کے بعد ہوا ہے. تو بہت سفیشنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کے انفلوز میں شامل ہو گئے, تو وہ ولنریبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے اب. تو اس لحاظ سے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان بالکل کرائسس سے نکل آیا ہے, بالکل نہیں ابھی مطلب. لیکن صرف یہ میں 4 مہینے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور آج میں فرق یہ ہے کہ وہ کرائسس کا جو پیریڈ تھا وہ گزر گیا ہے, ابھی وہ امیڈیٹ کرائسس نہیں ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ ریفارم ایجنڈا وغیرہ جو ابھی کچھ کام بھی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بہت سارے سب گروپس بنے تھے انہوں نے اس سے کام وام بھی کیا ہے. تو غالباً یہ مڈ جنوری میں فائنانس منسٹر نے جس کو کہتے ہیں منی بجٹ، فورتھ منی بجٹ وہ دیں گے، تو اس میں اس جو ریفارم ایجنڈا مکمل ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی وہ کریں گے اس میں، اس ریفارم کو. تو وقت تو لگے گا، میں میرے نزدیک 2 سال کے بعد ہی میں یہ کہوں گا کہ ہاں پاکستان جو ہے اب اس کرائسس سے نکل آیا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے اور وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. تو میں 2 سال سے پہلے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب آپ کا. ہم ایک بریک لیں گے سامعین، اور اس کے بعد پھر ہم پرانے سال کی جو اب سال ختم ہونے کو ہے اس کی کچھ باتیں کریں گے. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر فاروق استاد ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مسعود عبدالی صاحب.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان عابد صاحب، میں اصل میں گزشتہ سال کی جو اب ختم ہو رہا ہے کچھ اہم باتوں پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، زیادہ وقت دینا چاہتا تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کے دن کے کچھ ایونٹس زیادہ تھے جس کی وجہ سے ہم زیادہ وقت نہ دے سکے. یہ بتائیے کہ 2018 اب ختم ہو رہا ہے، چند گھنٹوں کے بعد نیا سال آ جائے گا، پاکستان، افغانستان اور جنوبی ایشیا میں کون سے ایسے اہم واقعات ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ماحول پر انہوں نے اثرات ڈالے ہیں؟
دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر 2018 کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، اس میں جو دو جماعتی نظام تھا جو ہمارے ہاں پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اس کو ایک بڑی ضرب کاری جو ہے وہ تحریک انصاف نے لگائی ہے. کیونکہ دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے جو پہلے سے موجود دو جماعتی نظام کے اندر کسی تیسری قوت کا ابھرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو 17-18 سال سے جدوجہد کر رہے تھے، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ انتخابی سیاست میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور وہ انتخاب جیت کر دو جماعتی نظام کو پیچھے چھوڑ کر آگے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی سیاسی جگہ جو ہے اقتدار کے حوالے سے بنائی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی سیاست میں، دو جماعتی نظام کا پیچھے رہنا اور اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کا ابھرنا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو وار آن ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ اچیو کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اگرچہ انتہا پسندی بھی موجود ہے اور دہشت گردی کے کچھ واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں 2018 میں جس طرح سے ہماری ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، سول انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، فوج نے اور ہماری سول حکومتوں نے جس طرح سے ٹیررزم کو لیڈ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کامیابی ہے پاکستان کے تناظر میں. اور اس میں صرف نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا بلکہ اس کے بعد پیغام پاکستان جو ہے مذہبی فرقہ وارانہ کے معاملے میں، اس پر بھی کافی حد تک جو ہے عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دوسری بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے تناظر میں. اور تیسری تو جو پرسپشن تھا پاکستان کا کہ پاکستان کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی کرتا ہے، جو الزام افغانستان، ہندوستان اور امریکہ کی طرف سے آتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب بھی عالمی دنیا میں یہ تصور ختم تو نہیں ہوا لیکن کمزور ضرور ہوا ہے، اور لوگ مان رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو گرے لسٹ کا جو معاملہ تھا 2018 میں بہت اہم ایشو تھا، اور اب انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان منی لانڈرنگ کے حوالے سے کافی کچھ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 کا جو سال ہے پاکستان کے حوالے سے کافی بہتر سال رہا ہے. اس میں کافی مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں، کافی چیلنجز بھی ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں
جی.
ہم ابھی اس طرف نہیں پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا.
اور جہاں تک
باہر کا تعلق ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو 2018 کے اندر جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ایک سال کے اختتام پر ہم نے افغانستان میں جس طرح سے طالبان کو اور امریکہ کو اور افغان حکومت کو بیس پر بٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے وزیر اعظم نے ایک کہا بالکل کہ جی آپ ایک قدم آگے بڑھیں ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. امریکہ کے ساتھ بھی کافی حد تک جو ہے معاملات، تو مجھے لگتا ہے کہ ریجنل پالیٹکس میں بھی پاکستان نے خاص طور پہ اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے، افغانستان کے تناظر میں بھی اور خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بھی جو انیشیٹوز ہیں. کرتارپور کا جو واقعہ ہے وہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے انڈیا پاکستان کے تناظر میں.
اچھا.
امریکہ میں جس انداز سے ٹرمپ ہم پر الزام تراشی کرتے تھے،
اب اس کی بھی کوئی شدت نظر نہیں آ رہی جس طرح سے پہلے ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی.
صحیح. اور حقوق انسانی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
ہاں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی پرابلم ہے. مثال کے طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جو مسنگ پیپل کا معاملہ ہے ابھی تک وہ ریزالو نہیں ہوا. پھر میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کچھ 2018 کا سال اتنا اچھا نہیں رہا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا پر بے شمار قدغنیں لگی ہیں. صحافی جو کام کرنے والے ہیں جن کا نقطہ نظر حکومت کا اور ریاستی نقطہ نظر سے ذرا مختلف ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میڈیا کے محاذ پہ بھی اور انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہمیں خاص طور پہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں کافی مسائل ابھی بھی بدستور دیکھنے کو مل رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات، مشرق وسطی کے حوالے سے خاص طور پر یمن کی جنگ، شام کی جنگ، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات، کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے 2018 میں؟
جی بالکل، اگر ہم دیکھیں 2018 میں ایک تو خانہ جنگی جیسے آپ نے کہا اس کا خاتمہ ہوا تقریباً شام میں، اور اس کے ساتھ ہی عراق میں نہ صرف خانہ جنگی ختم ہوئی بلکہ داعش کے خلاف جو کاروائی ہو رہی تھی بلکہ وہاں پہ انتخابات بھی ہوئے. 12 مئی کو پارلیمانٹری انتخابات جن کے نتیجے میں صدر کا انہوں نے منتخب کیا اور وزیر اعظم بھی منتخب کیا. اور وہ جو عراق کی طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بالکل ایک ایسی سچویشن پہ تھا کہ جو دونوں طرف جا سکتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آ کے اپنا جو جمہوری نظام ہے اس کو آگے بڑھایا 2018 میں اور اپنی ایک پارلیمنٹ بنائی، مستحکم کیا اپنے ملک کو. جہاں تک شام کا تعلق ہے، وہ ایک سول وار ختم ہوئی جس میں بشر الاسد کی فوجوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہاں پہ امریکہ نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم وہاں سے اپنی فوجیں اور جو بھی دستے ہیں وہ واپس بلا لیں گے، یعنی کہ بالکل ہی انہوں نے وہاں سے وڈرا کر لیا سیریا سے. اس کے نتیجے میں روس اور ایران اور ترکی ان کو موقع ملا کہ وہ آگے بڑھ کر جو آگے معاملات ہیں ان کو وہ طے کریں. اور اس سلسلے میں جو سیریا کی شام کی جو آئینی کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کیا گیا دسمبر میں ہی چند روز پہلے ہی کہ وہ بنائی جائے گی تاکہ شام کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا سکیں. تیسرا جو واقعہ وہ جو پہلے ہوا 8 مئی کو اس میں امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اعلان کیا ٹرمپ انتظامیہ نے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل ختم کر رہے ہیں ایران کے ساتھ اور ایران کے اوپر وہ سینکشن لگا رہے ہیں. وہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی چونکہ انفیکٹ وہ 180 ڈگری کا ٹرن تھا صدر اوباما کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو کوششیں کی گئی تھی کہ ایران کو شامل کیا جائے مین اسٹریم میں اور ایران اور امریکہ کے بھی تعلقات بہتر ہو رہے تھے نیوکلیئر ڈیل کی وجہ سے کے بعد وہ سارے جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے اور ایک کشیدگی علاقے میں پیدا ہوئی امریکہ اور ایران کے درمیان، نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ ایران اور دوسرے جو عرب ملک ہیں گلف کے. لیکن اس کے ساتھ جو تیسری ایک اور بات وہ یہ ہوئی کہ جو دراصل 2018 سے پہلے باکٹ کیا گیا تھا قطر کا، وہ 2018 میں پورے سال میں نے دیکھا کہ وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی سعودی عرب کو اور دوسرے ان کے اتحادی ممالک کو، اور قطر جو ہے وہ اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا زیادہ انفلوئنس استعمال کرنا شروع کیا خطے میں علاقے میں اور خاص طور پہ ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے گئے. ایک اور بات جس کو ہم نظر انداز وہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ دوسرے جو معاملات بہت ہو رہے تھے وہ امبیسی کا جیروسلم میں امریکہ کا اپنی امبیسی کا بنانے کا اعلان کرنا اور اس کے بعد پھر جو خانہ جنگی وہاں پہ اور خون ریزی فلسطینیوں کے ساتھ ہوئی اور ان کے ساتھ جس طرح سیٹلمنٹس کی بھی پالیسی آگے بڑھتی چلی گئی تو اس میں یہی لگ رہا تھا کہ 2018 میں بالکل جو ٹو نیشن اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے وہ اب ختم ہی سمجھی جائے اور ایک نیا وہاں پہ رخ آئندہ چل کر دیکھیں گے جو کہ فلسطینی اور اسرائیل کے معاملات میں ہوگا.
اچھا مسعود عبداللہ صاحب، امریکہ اور مغربی نصف کرے کے اہم واقعات 2018 کے، میرے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے حوالے سے آپ کے سامعین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اللہ کرے یہ نیا سال خوشی اور خوشحالی لائے ان کے لیے. جو امریکہ کے حوالے سے جو بڑی تبدیلی جو اس وقت نظر آ رہی ہے اور اس وقت جو مشکلات نظر آ رہے ہیں, تو بڑا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن ہے, جو تنازع ہے مسلسل کانگریس اور صدر کے درمیان, جس کی وجہ سے معاملات ہیں. پھر ایک اور بات جو نظر آئی, گزشتہ سال کا آغاز کیا تھا تو امریکہ کی معیشت بڑی بہت اچھی تھی, بڑی مستحکم تھی, اتفاق سے مستحکم آج بھی معیشت بڑی اچھی ہے, بے روزگاری کم ہے, تنخواہیں زیادہ ہیں, لیکن اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ استحکام کا شکار ہے. گزشتہ برس اس وقت جو ہے وہ جنوری میں 26,000 تھا ڈاؤ جونز, جو اب 23,000 ہو گیا, اور اسٹاک مارکیٹ میں اربوں ڈالر جو ہے لوگوں کے ضائع ہوئے. یہ اس کی بنیادی وجہ چین اور امریکہ کی جو تجارتی جنگ ہے اس نے اس حال میں پہنچا ہے. امریکہ کے بڑے واقعات میں اس سال جو ہے یہ نومبر کے انتخابات تھے, جس کے اندر ریپبلکن پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے اگرچہ کہ اپنی عددی اکثریت بڑھا لی, سینٹ میں دو سیٹیں بڑھا لی انہوں نے اپنی, پہلے وہ 51 تھے اور وہ 54 ہو گئے, لیکن 53 ہو گئے, لیکن ایوان زیری جو ہے, ایوان نمائندگان جو قومی اسمبلی آپ کہیں, اس میں انہوں نے اکثریت کھو دی ہے, اور وہ یعنی اب وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے. عالمی تناظر میں امریکہ کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے, جزیرہ نما کوریا کا جو ٹینشن تھا, جو وہاں کشیدگی تھی وہ کم ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ اب ایک اور جو ہے یعنی شام اور عراق میں بھی اگرچہ کہ اس میں ابہام ہے, ابھی نئی جو کل خبر آئی ہے اس کے بارے میں یہ کہ وہ امریکی سینیٹر جو ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں صدر اوباما پر, صدر ٹرمپ پر, کہ وہ واپس لے لیں اپنا فوج واپس بلانے کے کام کو آہستہ کر دیں. آزادی صحافت کے حساب سے میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں دو تین اہم واقعات ہوئے, کہ ایک تو وائس آف امریکہ کی سروسز پہ پابندی لگی اس کی ویب سائٹ پہ پاکستان میں, اس کے علاوہ میری لینڈ بالکل امریکہ کے دارالحکومت میں اس سال ایک حملہ ہوا کیپٹل گزٹ ایک اخبار کے, جس سے 6 افراد ہلاک ہوئے. پھر سی این این کے نمائندے جیم اکوسٹا پہ پابندی لگی لیکن عدالتوں کو بحال کر دیا. تو یہ اس کے علاوہ ایک اور جس چیز کا اثر براہ راست یعنی واقعہ تو امریکہ میں نہیں ہوا لیکن اثر پڑا, وہ خاشقجی کا قتل تھا سعودی قونصل خانے میں, اس کے نتیجے میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے. سینٹ میں اس کے خلاف ایک قرار مذمت منظور ہوئی, جس میں نام لے کر کے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں ان کی مذمت کی گئی. اس کے علاوہ اسی تعلق سے یمن کے معاملے میں ہوا, اور امید یہ ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ 3 جنوری کو کل جب پرسوں جب نئی کانگریس حلف اٹھائے گی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. انتقال کچھ اہم شخصیات کا انتقال ہوئی, جس میں جارج بش امریکہ کے جو صدر تھے ان کا انتقال ہوا, ایک سینیٹر تھے جان میکین ان کا انتقال ہوا, اور اس علاوہ کچھ یعنی کہ ریٹائرمنٹس ہوئی ہیں اس علاقے میں, مثلا جرمن کی چانسلر صاحبہ جو ہیں مرکل, انہوں نے 18 سال بعد حکومت سے سبک دوشی کا اعلان کیا اور آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی. اسی طرح امریکی کانگریس کے اسپیکر پال رائن جو ہے انہوں نے استعفی دے دیا, اور وہ اب اس میں نہیں ہوں گے. امریکہ کے حوالے سے ایک اور یعنی براہ راست امریکہ کے حوالے سے تو نہیں ہوگا, لیکن جو غزہ میں اور مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں, جو فلسطینیوں کی تحریک کے نتیجے میں جو دنیا کا 7th اور یورپ کا سب سے بڑا بینک ہے HSBC, اس نے اسرائیل میں اپنی سرمایہ کاری ختم کر دی ہے. یہ ایک یعنی خاصی بڑی,
یہ بتائیے کہ یورپ کے حوالے سے کیا امپورٹنٹ ایونٹس میں میرے پاس ایک منٹ بچا ہے.
یورپ کے حوالے سے تو سب سے بڑی اس وقت جو ہے وہ تو فرانس میں جو یلو جیکٹ کا مظاہرہ ہے جو شروع تو ہوا تھا تیل کی یعنی پیٹرولیم مصنوعات پہ ڈیوٹی کے حوالے سے, لیکن اب وہ بنیادی تبدیلی کا مطالبہ وہاں شروع ہوا, بنیادی یعنی حکومتی جو ترجیحات ہیں اس کے اندر تبدیلی کے حوالے سے, ڈی نیشنلائزیشن کے حوالے سے, یونین کے اختیارات بڑھانے کے حوالے سے, تو وہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے. امریکہ میں ایک اور جو ہے کہ مولر تحقیقات جو خاصی آگے بڑھی ہیں, جس میں ٹرمپ صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو پتا ہے ان کے وکیل مائک کوہن جیل میں, مائک کوہن کو 3 سال کی سزا ہو گئی. اس کے علاوہ ان کی جو ذاتی پراپرٹی جو ایک خیراتی ادارہ تھا ٹرمپ فاؤنڈیشن, وہ معاملہ اس قدر آگے بڑھا کہ انہوں نے اسے تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اسی طرح امریکہ میں اسکولوں میں حملے, کئی اسکولوں میں فائرنگ ہوئی, پینسلوانیا میں ایک یہودی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا, اس کے علاوہ سیاسی عام لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کے کئی واقعات یہاں پر ہوئے ہیں. تو اس قسم کے جو معاملات رہے وہ پھر جو بعض استعفے آئے ہیں, مثلا اٹارنی جنرل جیف سیشن نے استعفیٰ دیا, نکی ہیلی مستعفی ہو گئی جو اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہیں, اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جو ہیں وہ بھی غالباً آج سے جو ہے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں. تو اس طرح یعنی میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ خاصا دباؤ میں رہیں, اور یہ جو آج شٹ ڈاؤن کا 10th دن ہے اس کی وجہ سے مزید وہ دباؤ میں رہیں گے, کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو پناہگین گزینوں کا مسئلہ ہوا ہے, اس میں 2 معصوم بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے آئیس کی نگرانی میں, آئیس کی حراست کے دوران. تو ان سب معاملات کی وجہ سے جو ہے بش صدر ٹرمپ جو ہے وہ خاصے ڈیفنسو رہے ہیں اس سال کے آخری 2-3 مہینوں میں.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, جناب مسعود عبدالی صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اگر طالبان بالفرض ملک انتخابی عمل کا حصہ بنتے ہیں تو کیا وہ سیاسی اور جمہوری طور پر منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں پروفیسر حیدر مہدی, بریگیڈیئر شاہ محمود اور صحافی زبیر بابک سے گفتگو کی. پروفیسر مہدی کہتے ہیں,
میرا خیال ہے کہ طالبان کو اس پولیٹیکل پروسیس میں انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہوگا. اس کے لیے جو کچھ بھی امریکہ چاہے گا, اگر امریکہ یہ چاہے گا کہ ایک ایسی کیبنٹ بنے جن میں طالبان کا بھی حصہ ہو, یہ بہت سی یہ کوئی آسان کام نہیں. اس میں بہت سی تفصیلات ہوں گی, اس میں بہت سی مشکلات ہوں گی, اس میں بہت سی میٹنگز ہوں گی, اس میں بہت سی ڈسکشنز ہوں گی, بہت سے ریزرویشنز ہوں گے, کچھ ریکمنڈیشنز ہوں گی, کچھ دونوں لوگوں کو, دونوں جتنی پارٹی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. لیکن میں آپ سے یہ بھی بات بات ہوں, یہ میرا قیاس ہے ایک پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے, کہ اگر آج افغانستان میں فیئر کی اور الیکشن ہو تو شاید جو امریکن پولیٹیکل پارٹیز آر سپورٹڈ بائی امریکہ ان وہ ہوا ہو جائیں گی, ان کا نام نہیں رہے گا, طالبان جیتیں گے.
میں اپنے باقی دونوں پینلسٹ بی بی سی سے کوئک ریمارکس لے کے, زبیر بابک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر طالبان کو ایک فری اینڈ فیئر چانس ملے تو ان کی پولیٹیکل سپورٹ اتنی ہے کہ وہ کیا افغانستان کا الیکشن جیت سکتے ہیں؟
جی, میرے خیال میں سب سے پہلے تو طالبان کا ڈیمانڈ جو ہے وہ افغانستان سے بین الاقوامی افواج جو ہے ان کو ان کی انخلا ہے اور وڈراول. تو اب تک جو طالبان نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں ایک سچا اسلامی ریجیم قائم کرنا ہے, تو اور اب تک وہ الیکشن کے خلاف تھے, تو میرے خیال میں طالبان نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک ایسی ڈیموکریسی کو جو امریکہ افغانستان میں لائے ہیں اس کو فالو کر لے.
ایک چیز تو طالبان کو بہرحال ماننی پڑے گی, انہیں افغانستان کے اسی آئین اور قانون کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا. پھر اس کا مطلب ہے کہ انتخاب ہیں, پھر ان کا ایجنڈا کچھ بھی ہو, اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو کتنی پبلک سپورٹ ہے, کیا کچھ ان کے لیے نتائج ہو سکتے ہیں, کیا وہ جیت بھی سکتے ہیں, اکثریت حاصل کر سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان کے جو دور دراز علاقے ہیں جو اس کے کنٹرول میں رہے ہیں کچھ عرصے سے, وہی اس کی جو ان کی سپورٹ ہوگی, اور اوور آل اتنا بڑا سپورٹ میرے خیال میں طالبان کے لیے نہیں ہے کہ افغانستان کی جو میجورٹی ہے وہ ان کو ووٹ دے کر
کامیاب کر
حوالے کر دے.
بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, اسی سوال کو آپ رسپونڈ کیجیے گا, طالبان کے لیے پولیٹیکل سپورٹ اگر الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں, آج ہوں یا ملتوی ہونے کے بعد دوبارہ ہوں, سو کیا کچھ وہ گین کر سکتے ہیں؟
ان کو انگیجمنٹ ٹاسک کہتے ہیں, یعنی وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ ارینجمنٹ کہ جس میں طالبان جو ہے وہ پاور شیئرنگ کا حصہ بنے, پاور ان کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو اس کے کئی جو ہے وہ خاکے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کا قبضہ ہے ان کو وہاں پر گورنر اور دوسری وزیر اعلی یا جو بھی ہے ان کو وہ دے دی جائے, اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور رکھی جائے. اور جیسے افغانستان میں ہوتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے اور ریجنل سطح پہ پاور لوگوں کے پاس ہوتی ہے, تو میرے خیال میں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پھر آپ صدر کی جن کے بڑے پاورز ہیں ان کے الیکشن کیوں کرا رہے ہیں, تو امریکہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر رہا ہے. اور میرے خیال جب تک کہ وہ فارمولا نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ انتظار کریں گے اور اس فارمولے میں میں نہیں دیکھتا کہ الیکشن ہوں گے.
اور طالبان براہ راست پولیٹیکل سپورٹ کے ذریعے الیکشن جیت سکتے ہیں؟
جی جیت سکتے ہیں, کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ باقی ان کے خلاف بھی کافی لوگ ہیں, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیت جائیں گے. لیکن ایک خاص حصہ یہ جن کا پشتون علاقوں سے تعلق ہے اس میں ان کی ریپرزنٹیشن بڑی ہوگی, تو وہ ہے. لیکن میرے خیال میں وہ الیکشن وغیرہ کے چکر میں نہیں ہے طالبان جو ہے.
بہت شکریہ آپ کا برگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آپ نے جوائن کیا, زبیر بابا کا آپ ہمارے ساتھ تھے, اور ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/